أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انسانوں کو خاص صلاحیتوں کے ساتھ جو تمام انسانوں کے اندر مشترک ہیں، اس کو ہم فطرت اور الہام تعبیر کرتے ہیں، اس دنیا کے اندر ارسال فرمایا ہے. اور کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں جس کے اندر انسانوں کے اندر فرق ہے دوسرے انسانوں میں، لہذا فطرت کے مشترک ہو جانے کے باوجود آپ کچھ انسانوں کو زیادہ ہوشیار، فکر کی توانائیوں کے اعتبار سے زیادہ تیار پائیں گے، کچھ انسانوں کو جسمانی اعتبار سے طاقتور پائیں گے، کچھ انسانوں کو جسمانی اعتبار سے کمزور پائیں گے. کچھ افراد وہ ہوں گے کہ جو گویا پیدائشی شجاعت کے ساتھ ہوں گے، کچھ افراد وہ ہوں گے جن کے اندر ہمتوں کو تھوڑا سا کم پائیں گے. لیکن ان میں سے کوئی فرق ایسا نہیں ہے کہ جو ان لوگوں کے اور ہدایت کے درمیان رکاوٹ بن سکے. انسانوں کے امتحانوں میں سے ایک امتحان یہی ہے کہ وہ اپنے اندر موجود اگر کوئی کمی ہے بھی تو اس کمی کے باوجود حجت الہی تک کس طریقے سے پہنچیں گے، اس کمی کے باوجود پروردگار عالم کے دین کو کس طریقے سے اختیار کریں گے. تو ممکن ہے کوئی انسان ایسا ہو کہ اپنی ذات کے اندر شجاع ہو، اس کے لیے شجاعت کے میدان کے اندر اترنا کوئی اتنا مشکل کام نہ ہو. ممکن ہے اس کا امتحان کسی اور طریقے سے لیا جائے. اور عین ممکن ہے کوئی انسان ایسا ہو جس کی ذات کے اندر قدر شجاعت کی کمی پائی جاتی ہو اور خدا نے اتار اس کا امتحان اسی شجاعت کے ذریعے سے لے لے جس کی اس کے اندر کمی پائی جاتی ہے. لہٰذا ہر انسان کا امتحان مختلف طریقے سے ہو گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر مالی اعتبار سے ناہمواری پائی جاتی ہے، عدم مساوات پائی جاتی ہے. یہ خود خدا نے اتار کے امتحانات میں سے ایک امتحان ہے. لہٰذا بعض اوقات روایات کے اندر اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ خدا نے اتار جس شخص کو جس امتحان میں زیادہ امکان پاتا ہے کہ کامیاب ہوگا اس کے ذریعے سے امتحان لے لیتا ہے. تو اگر کسی شخص کو دیکھتا ہے کہ یہ غربت کے عالم میں زیادہ آسانی سے امتحان دے پائے گا تو اسے غربت سے امتحان دیتا ہے. کسی شخص کو دیکھتا ہے کہ یہ امارت کے عالم میں زیادہ آسانی سے امتحان دے پائے گا تو اسے امارت کے ذریعے سے آزماتا ہے. لیکن ہر شخص اس امتحان سے گزر رہا ہوتا ہے. لہٰذا آپ اور میں اس وقت تک اپنی زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے جب تک یہ سمجھنے کی کوشش نہ کریں کہ میرا خاص امتحان کس چیز کے اندر ہو رہا ہے. توقع نہ کریں کہ جس چیز میں کسی اور کا امتحان ہوگا میرا امتحان بھی اسی چیز میں ہوگا. مثال کے طور پر نادانی ہے اگر کوئی سمجھے میرا امتحان میدان کربلا سے ہوگا. 61 ہجرا تھوڑی ہے، 61 ہجرا ہوتی میدان کربلا ہوتا جس میں حجت خدا کے دفاع میں شمشیر لے کر میدان میں کودنا ہوتا تو امتحان میرا اس طریقے سے ہوتا. یہ 1428 ہجرا ہے، 1428 ہجرہ میں میرا امتحان کربلا کے میدان کی طرح ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں کربلا کسی اور رنگ میں ہوگی، یہاں کربلا کسی اور ڈھنگ میں ہوگی، نہ میں اپنے لیے توقع بھی کروں کہ میں اتنا جرار اور شجاع ہوں گا کہ مجھے میدان کربلا میں اتار کر میرا امتحان دیا جائے گا۔ میری اپنی صلاحیتیں ہیں، میری اپنی توانائیاں ہیں، ان توانائیوں ان صلاحیتوں کے ساتھ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر پرسنلی غور کرنا پڑے گا، اس وقت میرا امتحان کس چیز سے ہو رہا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر کوئی امتحان نہیں دیکھ پا رہے، یعنی مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ میرا امتحان ہو بھی رہا ہے نہیں ہو رہا، یہ خود بدقسمتی کی نشانی بن جائے گی اگر ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ رسول گرامی کی متعدد احادیث اس طرح کی موجود ہیں کہ جس کے اندر، مثال کے طور پر ایک حدیث مجھے ایک زمانے بہت زیادہ اس کو ذکر کیا کرتا تھا کہ کسی کے گھر میں تشریف لے گئے، اس کے گھر میں دیکھا کوئی نقصان ہونے والا تھا، نقصان نہیں ہوا۔ رسول خدا نے پوچھا تمہارے گھر میں یہ نقصان کیوں نہیں ہوا؟ کہا میرے گھر میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، کوئی چیز خراب نہیں ہوتی، کوئی نقصان نہیں ہے میرے گھر کے اندر۔ رسول خدا نے فرمایا اس کا مطلب ہے تم رحمت الہی سے دور ہو۔ یہ شخص اپنے لیے کامیابی سمجھ رہا تھا کہ میرے گھر کے اندر کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور رسول خدا نے فرمایا تم رحمت الہی سے دور ہو۔ کہنے کا مولا یہ کس طریقے سے ہوا؟ یہ خدا ہی تو رحمت کر رہا ہے کہ میرا کوئی نقصان نہیں ہو رہا؟ فرمایا نہیں، خدا اگر رحمت کر رہا ہوتا تمہیں کسی آزمائش میں ڈال رہا ہوتا، تمہارا کوئی امتحان لے رہا ہوتا۔ اس کی وجہ یہ کہ انسانوں کو اعلیٰ مدارج تک پہنچنے کے لیے کسی نہ کسی امتحان سے گزرنا ہے۔ تم کہہ رہے تمہارے پر کوئی سختی نہیں آئی، تمہارے پر کوئی زحمت نہیں آئی، یہ تمہارا امتحان کیا نہیں ہو رہا ہے کیا؟ یہی تمہارا امتحان ہے کہ تمہیں یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ تمہارا امتحان بھی نہیں ہو رہا ہے؟ آخری جملہ میری طرف سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ایک انسان اگر تمام آسائشوں کے اندر ہے، شاید یہ آسائشوں میں ہونا اس کا امتحان ہو کہ کتنا ان آسائشوں میں رہ کے غرق ہو رہا ہے، کتنا ان آسائشوں میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے۔ تو کوئی توقع نہ کرے دنیا کے اندر کہ اس کا کوئی امتحان نہیں ہو رہا ہوگا۔ اور ایک اور بات طے شدہ ہے وہ یہ کہ اگر اللہ کی ہدایت نہ آئے، امتحانوں کے رنگ کچھ اور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک قوم قبیلے کو تصور کریں جہاں اللہ کی ہدایت نہیں پہنچی، جیسے کہ مثالوں کے اندر ہم بیان کرتے ہیں کہ افریقہ کا کوئی قبیلہ جہاں پر کوئی تمدن کی لہر بھی نہیں پہنچی، تہذیب کی لہر نہیں پہنچی۔ تمدن میں تہذیب ویسٹرنائزیشن کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، تمدن تہذیب یعنی نبی کا کوئی پیغام وہاں پر نہیں پہنچا، ورنہ یہ کیا تمدن تہذیب ہے؟ برہنے کی تھوڑی تمدن تہذیب ہے۔ تمدن تہذیب یہ کہ اس کو قرآن کریم کی کوئی آیت نہیں پہنچی۔ اس کے مقابلے میں جو ہوتا ہے جس کو قرآن کریم کی آیتیں نہیں ملی، ان کو کہتے ہیں بدو اعراب۔ وہ جو قرآن کریم نے کہا اعراب، اعراب یہ ہوتے ہیں جن کو کوئی تعلیمات الہیہ نہیں پہنچی، ان کا امتحان کیسے ہوگا؟ روایات کے اندر لکھا یہ بھی امتحانوں سے استثنا نہیں ہے، ان کا امتحان ہوگا، ان کا امتحان ہوگا ان کی ذات کے اندر موجود اچھائی اور برائی سے۔ آپ افریقہ کے کسی قبیلے میں چلے جائیے اگر جانے کا موقع ملے جہاں وحشی اور نیم متمدن لوگ زندگی گزار رہے ہوں، آیا ان کے یہاں دوستی اور دشمنی نہیں ہوتی؟ دوستی دشمنی وہاں پر بھی ہے۔ کیا نکاح طلاق اور نعوذ باللہ جرم نہیں ہوتا ان کے یہاں؟ نکاح طلاق جرم ان کے یہاں بھی ہے۔ روایت کے اندر لکھا ہے کہ ہر قوم کے اندر نکاح و طلاق ہے گرچہ پتھروں کے ٹکرانے سے ہی کیوں نہ ہو۔ ایک قوم ہے جس کو نکاح و طلاق کی شرعی حیثیت پتا ہے، سیگا جاری کرواتے ہیں نکاح ہوتا ہے، سیگا جاری کرواتے ہیں طلاق ہوتا ہے۔ ایک قوم وحشی ہے، اس کو نہیں پتا سیغے کیا ہوتے ہیں، اللہ کا دین کیا ہوتا ہے، ان کے یہاں نکاح کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا دو پتھروں کو ٹکرایا جائے گا، اس کی جو آواز آئے گی یہ نکاح کی علامت ہے، ممکن ہے کسی قوم کے اندر یہ ہو۔ یہی جو نکاح و طلاق ہوا ہے اس کے اوپر امتحان ہوگا اگر کسی نے کوئی جرم کیا۔ یہ ان قوموں کے لیے جو وحشی قوم ہیں، ان قوموں کا بھی امتحان ہوگا۔ بس دنیا میں کوئی تصور نہ کرے میرا امتحان نہیں ہوگا، سب کا امتحان ہوگا۔ اگر آپ یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور ہم نے جو عنوان لیا ہے وہ یہ کہ ظالمانہ نظام کے مقابلے میں حجت خدا کا کردار، اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے گا آپ کا امتحان کیسے ہو رہا ہے؟ یوں کہ یہ ظالمانہ نظام تو ہے نا دنیا کے اندر، حجت خدا بھی ہے، اس دوران میں میرا امتحان کیا ہے؟ میں چند جو گزشتہ اقوام کے امتحانات ہوئے ہیں ان کا تھوڑا سا تذکرہ کرتا چلوں تاکہ ہمیں مثالیں نظر آ جائیں، ان مثالوں سے کچھ قانون بنانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ہمارا آپ کا امتحان کس طرح کا متوقع ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تصور فرمائیے کسی معاشرے کے اندر وحشی ہوں تو ان کا امتحان ایسے ہے، کسی معاشرے میں حجت خدا آ جائے اب امتحان کیا ہوتا ہے؟ ہم وہ ہیں جس کے پاس حجت خدا ہے، کم سے کم نظریاتی حد میں تو پہچانتے ہیں، شکلن نہیں دیکھا، نام تو جانتے ہیں، تعلیمات تو جانتے ہیں. کسی قوم کے اندر حجت خدا تشریف لائیں، اب امتحان کس چیز کا ہے؟ اب جتنا بھی امتحان ہے، جتنا بھی مقام ملنا ہے، منزلت ملنی ہے، سب حجت خدا سے رابطے میں ملے گا. کیا مطلب؟ ایک قوم کے اندر اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں خدا کا نزدیک ترین بندہ ہوں. یہ آدمی کون ہونا چاہیے؟ وہ جو حجت خدا سے نزدیک ہو یا وہ جو حجت خدا سے دور ہو؟ اصل کیسے تصور کریں کہ ایک معاشرے میں نبی خدا کا موجود ہو، ایک آدمی کا اس نبی سے کوئی تعلق نہ ہو، اور یہ انسان اللہ کا نزدیک ترین بندہ ہو؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے؟ اگر یہ آدمی اس علاقے میں ہے جہاں پر حجت خدا کی حجیت کا دور ہے، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے میں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں قوم بنی اسرائیل میں اور میرا حجت خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ اس علاقے میں ہے، اس قوم میں ہے جس کے اوپر کوئی حجت خدا ہے، تو اس کے تمام تر خدا سے تعلقات صرف حجت خدا سے تعلقات کے اندر ڈھونڈے جائیں گے. یہ کوئی مقام نہیں حاصل کرتا خدا اندر مطالع کے نزدیک، یہ کہ میں نے علیحدہ سے راستہ بنا لیا ہے، کوئی علیحدہ سے راستہ تصور نہیں ہے. حجت خدا آئے، اب سارے راستے صرف اس حجت کے ذریعے سے طے پائیں گے. اس کو خدا کے راستے میں قدم بڑھانا ہے، یہ حجت خدا کے پاس آئے گا، پوچھے گا مجھے کیا کرنا چاہیے، جو وہ کہیں گے وہ اس کو کرنا ہوگا. اب مثال، اب دیکھیے کتنی واضح سی بات ہے. فرض فرمائیے اللہ کے نبی تشریف لائے ایک معاشرے کے اندر، انہوں نے کہا بھائی عبادت کرنے کا طریقہ کار یہ ہے. ایک آدمی کہتا ہے نہیں میں اس طریقے سے عبادت نہیں کروں گا، ایک اور طریقے سے عبادت کروں گا اور کمال حاصل کر لوں گا. ہو سکتا ہے ایسا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ہمیں ایک قانون سمجھ میں آ جانا چاہیے، وہ یہ کہ حجت خدا کے ہوتے ہوئے خدا سے کوئی رابطہ بغیر حجت کے ممکن نہیں ہے. اس بات کو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ لینا ہوگا. یہ ایک بات. دوسری بات، آپ نے ابھی اسی بات کے سامنے جتنے بھی مقامات آپ نے حاصل کرنے ہیں حجت خدا کی وفاداری میں حاصل کرنے، کوئی نہیں کہہ سکتا میں حجت خدا کا وفادار نہیں تھا مجھے اللہ نے مقام دے دیا، یہ نہیں ہو سکتا. اب جتنے آپ نے مقامات حاصل کرنے ہیں، جتنا خدا نے متعال کا قرب حاصل کرنا ہے، جتنی عبادتوں کے اوپر ثواب حاصل کرنا ہے، سب کا سب حجت کے سائے میں ڈیفائن ہوگا. اس کے ساتھ تھے جزا ملے گی، اس سے دور تھے کوئی جزا نہیں ملے گی. جتنی عبادتیں کرنی ہے کرتے رہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہذا امیر المومنین نہج البلاغہ کے اندر ایک موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے لیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے، کہا ہم وہ ہیں جن کے ذریعے عبادتیں قبول کی جائیں گی، کوئی ہم سے دور ہوگا اس کی عبادتیں قبول نہیں کی جائیں گی. کیوں؟ اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو فضیلت دینے یا نہ دینے میں حجت خدا کو نظر انداز کرے. اگر نعوذ باللہ حجت خدا کی اتنی کم حیثیت تھی تو خدا نے نمائندہ کیوں بنایا تھا اسے؟ اب اس قانون کو دیکھتے چلے جائیے، قرآن کریم کے اندر جا کے دیکھیے. آپ نے دیکھا قرآن کریم میں سورہ یاسین کے اندر تذکرہ کیا کہ اللہ کی طرف سے مرسلین بھیجے گئے، وہ مرسلین کسی مشکل میں پھنس گئے. کوئی آدمی جا من اقصى المدینۃ رجل یسعى، ایک آدمی شہر کے بہت دور سے بھاگتا ہوا آیا انہیں اطلاع دینے کے لیے کہ اب آپ مصیبت میں پھنسنے والے ہیں. اپنے آپ سے پوچھئے گا یہ جو آدمی بھاگتا ہوا آیا یہ کوئی اللہ کا نبی ہے کیا؟ نہیں، کسی نے لکھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے. اچھا اس نے کیا کیا؟ جان دی ہے، بھاگتا ہوا ہی آیا نا. قرآن کریم کو کیا ضرورت ہے ایک پوری آیت اس کے اوپر لکھ دی کہ یہ بھاگتا ہوا آیا تھا؟ کوئی لاجک سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک آدمی شہر کے دور سے، اچھا وہ بھی تفصیلات دے رہے ہیں کہ یہ نہیں کہا کہ وہ آیا اس نے خبر دی، نہیں، تفصیلات کے ساتھ شہر کے دور سے بھاگتا ہوا آیا، یعنی خدا نے متعال اس کے سارے بھاگنے کو نوٹ کر رہا ہے کہ اتنی دور سے بھاگا تھا یہ اور یہ اتنی دور سے بھاگتا ہوا یہاں تک آیا تھا. تو خدا نے متعال یہ ساری تفصیلات قرآن کریم میں لکھ دیتا ہے، جا رجل من اقصى المدینۃ یسعى. یہ کیوں لکھا ہے؟ صرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے، حجت خدا کی محبت میں کوئی خلوص سے دوڑتا بھی ہے تو خدا کو پسند ہے. مجھے تو یہی سمجھ میں آیا، یہ حجت خدا کی محبت میں خلوص سے بھاگا ہے، خدا کو یہ پسند آ گیا. کیوں؟ اللہ کے نمائندے کی نصرت میں چلا ہے، یہ خدا کو پسند ہے. اب آپ تمام دیکھیں، مومن آل یاسین لقب پا گئے، مومن آل یاسین، مومن آل فرعون لقب پڑ گیا. کس شخص کا لقب پڑا؟ جس نے حضرت موسیٰ کی نصرت کی, جس نے حضرت موسیٰ کی دربار کے اندر نصرت کی. دربار والے پلاننگ کر رہے تھے حضرت موسیٰ کو شہید کرنے کے لیے, اور ایک آدمی نے وہاں پر حضرت موسیٰ کا دفاع کیا, کہا اس کو کیوں مار رہے ہو, اس کی غلطی کیا ہے. پھر آ کے حضرت موسیٰ کو اطلاع دی کہ آپ کے لیے حالات خراب ہو گئے. یہ جو کردار تھا یہ اللہ کو پسند آ گیا, مومن کا لقب پڑ گیا اس کے اوپر, مومن آل فرعون, مومن آل یاسین. یہ کن لوگوں کے لقب پڑھیں؟ یہ ان لوگوں کے القاب پڑھیں جنہوں نے حجت خدا کی نصرت کی. دیکھیے سب کچھ اس سائے میں ڈیفائن ہوگا. لہذا میں نے بتایا امیر مومنین نے کہا ہم سے پیچھے کوئی رہ گیا, ہمیں ہم سے علیحدہ ہو کر کچھ کرے گا عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں گی. یہ حجت خدا کا کردار ہے. آپ کو اور مجھے اس دنیا کے اندر کوئی فضیلت چاہیے کہاں سے ملے گی؟ صرف حجت خدا سے رابطے میں, اور کچھ نہیں مل پائے گا. اچھا اب ہم لوگوں نے جو فضیلتیں اپنے لیے سوچی ہیں ذرا ان کو سوچتے ہیں. مثلا کوئی کہے نہیں میرے پاس تو بہت ساری فضیلتیں, حجت خدا کے ساتھ رابطہ بھی اتنا نہیں ہے, لیکن بہرحال فضیلتیں. وہ کیا کیا فضیلتیں ذرا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صاحب ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب میرا تو کاروبار خوب چمک رہا ہے, دھن برس رہا ہے, پیسہ ہی پیسہ ہے, کوئی کمی نہیں ہے زندگی کے اندر. یہ دیکھیے چندہ رابطہ بھی نہیں ہے حجت خدا کے ساتھ, لیکن کتنی خدا نے برکت دی ہوئی ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا یہ برکت ہے؟ یہ پیسہ آنا برکت ہے؟ پھر تو بل گیٹس بہت صاحب برکت ہے, بڑا پیسہ ہے اس کے پاس, 50 ارب ڈالر ایک سال میں کما لیتا ہے, یہ برکت ہے. اصل الفاظ ہمارے ہاں, مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ایک خطبے کے اندر, کبھی موقع ملا وہ خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, خطبے کا نمبر میرے ذہن سے ابھی نکل رہا ہے. فرماتے ہیں ایک موقع کے اوپر ایک وقت آیا ہے اسلام کو ایسا ہو گیا ہے جیسے کسی نے کھال کو الٹا اوڑھ کے پہن لیا ہو. مولا نے یوں ارشاد فرمایا, فرمایا ایسا وقت آ گیا ہے جیسے کسی نے کھال کو الٹا پہن لیا ہے, اسلام اتنا الٹ جاتا ہے. بدقسمتی سے یوں لگتا ہے جیسے ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ تمام تعبیرات الٹی ہو گئی ہیں. جو برکت نہیں تھی وہ برکت بن رہی ہے, جو عزت نہیں تھی وہ عزت بن رہی ہے, جو خدمت ہونی چاہیے تھی وہ مشقت کہلا رہی ہے. یہ سب الٹا ہوتا چلا جا رہا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ برکت ہے, اگر یہ برکت ہے تو وہ دوسروں کے پاس پھر کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے بڑی عزت ملی ہے. اچھا عزت کسے کہتے ہیں؟ اخباروں میں نام آتا ہے, سب بڑھ بڑھ کے سلام کرتے ہیں, یہ عزت ہے, یہ عزت ہے. تو وہ جو اہل بیت کے پاس تھا وہ کیا تھا؟ بنی امیہ کے کس اخبار میں اہل بیت کا نام آئے گا؟ اگر بنی امیہ اس زمانے میں اخبار نکالتے تو کیا وہ کسی اخبار میں ان کا نام آتا؟ بنی امیہ کے کس دیوان میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا نام آئے گا؟ کیوں؟ ظالموں کے دیوان میں حجت خدا کا نام آنا بھی نہیں چاہیے تھا. کیسے تھا پھر ہم ظالموں کے دیوان میں اپنے نام لا کے کیوں خوش ہیں؟ دیکھیے کتنی چیزیں صاف تھیں لیکن الٹی نظر آ رہی ہیں. یعنی اب لگ رہا ہے کہ واقعی کچھ الٹ رہا ہے. یہ سب کیوں الٹ رہا ہے؟ معیار اپنی جگہ سے چھوڑ بیٹھے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں کیا اس حجت خدا کے ساتھ. ہمیں جتنا کچھ ملنا تھا اس حجت خدا سے ملنا تھا. لہذا آپ کو عزت چاہیے, حجت خدا کے پاس عزت ڈھونڈیے. آپ کو برکت چاہیے, اس حجت سے برکت ڈھونڈیے. دیکھیے ان کے نزدیک برکت کسے کہتے ہیں؟ اب جو مجھے سمجھ میں آتا ہے جیسے اللہ کی حجت زمین کے اوپر اترتی ہے, لوگوں کے درمیان لوگوں کی کیٹیگریز بننا شروع ہو جاتی ہیں, لوگوں کے گروہ بننا شروع ہو جاتے ہیں, اور ان لوگوں کے گروہ میں کچھ حجت کے ساتھ دینے والے, کچھ حجت کے دشمن. البتہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے, حجت خدا اور لوگوں کے درمیان ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جو ہم نظر انداز کر رہے ہیں, اور وہ رکاوٹ ہے شیطان کی رکاوٹ. سادہ سی بات کہی میں نے, لیکن ہم اس مشکل کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ شیطان کچھ ہے. ہم یوں سمجھ رہے ہیں جیسے روٹین میں کچھ اور ہے. امیر المومنین کا ایک جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. مولا جنگ صفین کے لیے تشریف لے جا رہے تھے, بالکل جب میدان دونوں آمنے سامنے آ گئے, کئی ہفتے تک فوجیں ایسے ہی کھڑی رہیں, جنگ شروع نہیں ہو پائی. کافی دیر کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو ایک ایک آدمی کی جنگ شروع ہوتی رہی, پھر کافی دنوں تک وہ پہلوان لڑتے رہے ایک دوسرے سے. اس کے بعد ایک وقت آیا جب دشمنوں نے دیکھا کہ اب معاملہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ اب دونوں لشکروں کو ٹکرانا ہے. تو مولا جب بالکل لشکروں سے ٹکرانے لگے تھے اس وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا. اس وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں انہوں نے بتایا کہ دیکھو جب تلواریں چلنے لگیں تو تم اپنی نظروں کو کیسے رکھنا، تو اپنے ذہن کے اندر کیا سوچنا، شجاعت دکھانا، بھاگنا نہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا. اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، انہوں نے یہ فرمایا دیکھو یہ جو خیمہ لگا ہوا ہے اس کے اوپر تک پہنچنے کی کوشش کرنا، کیونکہ اس کے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے. کس کے خیمے میں؟ معاویہ کے خیمے میں. کیا اس خیمے میں شیطان بیٹھا ہوا ہے؟ دیکھیے دو راستے ہیں، پچھلے سال بھی عرض کیا تھا. ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم ان تمام تعبیرات کو اپنے مزاج کے مطابق تبدیل کریں. ہم اپنے مزاج کے مطابق تبدیل کریں تو ہم کیا کہیں گے کہ مولانا نے یوں ہی کہہ دیا، اصل میں معاویہ بیٹھا تھا، شیطان تھوڑی تھا وہاں پہ، معاویہ بیٹھا تھا، یہ مولانا نے یوں ہی تعبیر کر دیا. آپ مجھے بتائیے کیا میں یوں ہی کہہ دوں یا کہوں کہ نہیں مولا کہہ رہے ہیں یہاں پہ شیطان بیٹھا، اس کا مطلب ہے ہوگا وہاں پر، تھا یا نہیں. اب آپ جائیے خطبہ نمبر، مکتوب نمبر 10 کو دیکھیے گا. مکتوب نمبر 10 امیر المومنین کے جو لیٹرز ہیں، لیٹرز میں 10واں نمبر جو مفتی جعفر حسین صاحب نے ترتیب میں دیا ہے، اس میں ایک جگہ پہ جملہ لکھا ہے، کہا اس کو ایڈریس کیا معاویہ کو، اور یہ کہا تیری رگ و روپ میں شیطان سرایت کر چکا ہے. کیا قانون بناؤں اس سے؟ یا تو کہیے نظر انداز کر دوں، ساری باتیں نظر انداز کر دوں، کہوں مولانا یوں ہی کہا ہے. تم کیسے کہہ دوں مولانا یوں ہی کہا ہے؟ وہ علم لدنی یوں ہی بول رہا ہے؟ اس کا مطلب ایک بات ہے مجھے کہ حجت خدا کے مقابلے میں شیطان زمین پہ اتر کر حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. براہ راست دشمنی ہوتی ہے حجت خدا کے ساتھ شیطان کی. شیطان کسی کو انتخاب کرتا ہے اپنے فرد کے طور پر، اس کے ساتھ مل کر مکمل حجت خدا کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے. اب مجھے بتائیے گا اس وقت شیطان کہاں بیٹھ کر حجت خدا کا مقابلہ کر رہا ہے؟ کہوں کہیں نہیں ہے، معاملہ ختم، شیطان خاموش ہو کے بیٹھا ہوا ہے جب تک غیبت خاموش ہے. دیکھیے ایک راستہ یہ ہے، ایک راستہ یہ ہم کہیں وہ ہم سے دشمنی نہیں کر رہا جبکہ خدا کہہ رہا ہے انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا آشکار دشمن ہے. عجیب بات یہ ہے کہ خدا نے متعال نے شیطان شناسی کے اوپر بے تحاشا آیات ارشاد فرمائی ہیں، بھرا ہوا ہے قرآن کریم شیطان کی مختلف حرکات کے بارے میں بیان کرنے کے لیے. ایک بہت کھلی آیت میں فرمایا اللہ تعبد الشیطان، اللہ تعبد الشیطان. اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے اور اس سے ہمیں کیا نتائج اخذ کرنے چاہیے حجت خدا کے ظلم کے نظام کے خلاف کردار میں؟ چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دو باتیں جملے مترجہ کے طور پر اس سے پہلے کہ میں نقطے کی طرف جاؤں، چونکہ میں آخر میں بھول جاتا ہوں. کوئی نوزاد بچہ شدید مشکلات میں ہے، آئی سی یو میں ہے، پریشانی کے عالم میں، اس نے ان کے والد دعائے صحت کے لیے درخواست کی ہے. خدا نمتال سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس بچے کو انشاءاللہ شفا عاجل کامل عنایت فرمائے. اور ایک اور فرد نے درخواست کی تھی کہ اولاد کے لیے کہا جائے، پروردگار سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری نسلوں کو خاندان اہل بیت کی خدمت کرنے والوں میں سے قرار فرما. اور ایک نقطہ پچھلی مجالس کے بارے میں، جب ہم نے تذکرہ کیا کہ بہت سارے لوگ مارے جا رہے ہیں تو کسی نے یوں جواب میں کہا کہ یہ جو مارے جانا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لوگ بھی بہت مارے جاتے تھے. ظاہر ہے جب معاویہ کا دور تھا، یزید کا دور شروع ہوا، تو ان تمام کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے مارے جا رہے تھے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ایک دفعہ مارے جانا وہ ہے جس میں مقابلے پہ مارے جا رہے ہیں. کوئی شخص کھڑا ہوا شجاعت کے ساتھ دشمنوں کی للکار کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، مارا جاتا ہے، یہ قابل فخر ہے، اس میں کوئی ذلت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے فخر ہے، یہ شہید ہے. شہید ملتوں کی عزت کا نام ہے، قوموں کی عزت شہدا سے ہوتی ہے. اگر کوئی اس طرح للکارے دشمن کو، للکار کے اوپر مارا جائے، یہ شہید ہے، اس کو ہم ذلت نہیں کہتے. اگلی چیز یہ ہے کہ کوئی شخص بے بسی کے عالم میں مارا جاتا ہے، جو مارا گیا اس کے لیے ذلت نہیں ہے، جو نظارہ کر رہا ہے کچھ نہیں کر رہا اس کے لیے ذلت ہے. بس مرنا ذلت نہیں ہے، شجاعت اور بہادری کے ساتھ کوئی میدان کے اندر جائے، دشمن کو للکارے مارا جائے، یہ ذلت نہیں ہے. کوئی کسی کو بے بسی کے عالم میں مارے، وہ بھی مرنے والے کے لیے ذلت نہیں ہے، جو دیکھ رہے تھے اور نصرت نہیں کی ان کے لیے ذلت ہے. کیوں نصرت نہیں کی؟ بس اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے کربلا کے اندر مارے گئے، کسی کے لیے ذلت نہیں ہے. کیسے ذلت ہوتی؟ للکارا انہوں نے دشمنوں کو، حیات میں نہ ذلہ کہا، ذلت کو دور کیا اپنے آپ سے، عزیز ہو کر مرے. الحیاتی موتقم قاہرین تھے. امیر المومنین جب جنگ صفین کے اندر پانی کے اوپر پہنچتے ہیں, دیکھتے ہیں معاویہ نے قبضہ کیا ہوا ہے, اپنے لوگوں کو للکارتے ہیں, کہتے ہیں اگر تمہیں پانی چاہیے تو دشمن سے لڑو. پھر وہاں پر یہ شیر جملہ ارشاد فرمایا, شیر کی طرح مشہور ہو گیا, الحیات فی موتقم قاہرین و الحیات فی موتقم مقہورین. اگر تم مر جاؤ اور عزت سے مرو تو یہ تمہاری زندگی ہے, تم زندہ رہو اور ذلیل رہو تو یہ تمہاری موت ہے. مر جاؤ اور عزت سے مرو تو یہ تمہاری زندگی ہے, اور زندہ رہو اور ذلت اٹھاتے رہو تو یہ تمہاری موت ہے. یہ ہے الحیات فی موتکم. کبھی زندگی مرنے کے اندر بھی آ جاتی ہے, کب؟ جب شجاعت کی موت ہو, بہادری کی موت ہو. بس اس کو ہمیں ڈسٹنگوش کرنا ہوگا کہ کس کے لیے ذلت بنے گی اور کس کے لیے عزت بنے گی. درود بھیجے محمد و آل محمد. بدقسمتی سے میں دونوں کات سے جوڑنے میں پھر ناکام ہو گیا, میرے ذہن سے نکل رہا ہے کہ میں نے پیچھے کیا بات کہی تھی. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بات ہوئی کہ شیطان براہ راست مقابلہ کرتا ہے حجت خدا سے, لہذا امیر المومنین نے جگہ جگہ یہ نشاندہی کی ہے کہ دیکھو یہاں پہ شیطان اپنا کام کر رہا ہے. اور پھر ہم نے گفتگو کی کہ اس زمین کے اوپر کہیں نہ کہیں یہ مارکہ ابھی بھی چل رہا ہوگا, ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. جب آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے تو اب ایک قانون بنانے کی طرف جائیے. قانون کیا ہے؟ حجت خدا جیسے ہی زمین پر آتے ہیں اللہ کو ہدایت دینے کے لیے, شیطان میدان عمل کے اندر وارد ہو جاتا ہے, شیطان بھی میدان کے اندر کودتا ہے. اچھا یہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جتنے تملوں کی تعداد بڑھتی ہے اتنا ہی شیطان کے والا اولاد کی تعداد بھی بڑھتی ہے. ہم نے حقیقت یہ ہے کہ کافی عرصے تک پہلے میں ان کو استعارات سمجھتا تھا, تشبیہات سمجھتا تھا. پھر جتنا غور کرتا ہوں دیکھتا ہوں نہیں, تشبیہات استعارات نہیں ہیں, حقائق الہیہ ہیں, ان سے ہمیں رخ موڑنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. خطبہ نمبر 7 نہج البلاغہ کا کبھی موقع ملے مطالعہ فرمائیے گا. امیر المومنین نے فرمایا, اگر ابھی تک تو ہم اس کو استعارات سمجھ رہے تھے, مجھے کہ شیطان کہاں انڈے دیتا ہے کہاں بچے دیتا ہے, ابھی تک ہم اس کو استعارات سمجھ رہے تھے, اب سمجھ میں آیا نہیں یہ استعارات نہیں ہو سکتے. اتنی تفصیل سے بیانات, سارے کے سارے استعارات ہو جائیں. اور وہ جو قرآن کریم نے آئے کریمہ ارشاد فرمائی, ان لا تعبد الشیطان, شیطان کی عبادت نہ کرنا. صحیح. اچھا اب یہ اللہ تعبد الشیطان کس کے مقابلے میں؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي, میری عبادت کرنا, ہذا صراط مستقیم, یہ صراط مستقیم. بس ہمارے پاس انسانوں کے اندر حجت خدا کی زمین پر آتے ہی دو گروہ بن جانے چاہیے. ایک وہ گروہ ہے جو حجت خدا کی رہبری میں انِ اعْبُدُونِي کے اوپر گامزن ہے, اللہ کی عبادت کے اوپر. اچھا اب اس عبادت کے لفظ کو ترجمہ میں اور سلیس کر دوں تو زیادہ آسان ہوتا ہے. عبادت کی جگہ لے لیجئے بندگی. بندگی, عبادت اور بندگی میں کیا فرق ہے؟ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ فرق بنتا ہے. ہم عبادت سمجھتے ہیں ظہر کی نماز, عصر کی نماز, عشاء کی نماز. بندگی کیا ہوتا ہے؟ بندگی 24 گھنٹے کا کام ہوتا ہے. پھر بندگی کوئی 1-2 منٹ کی بات نہیں ہوتی ہے. بندگی یہ بھی بندگی ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں, یہ بندگی ہے. اللہ کی بندگی میں اللہ کے بندے وہ کر رہے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے, یہ بندگی ہے. بندگی وہ ہے جو 24 گھنٹے تاری ہے آپ کے اوپر. تو خدا نے متعال نے کیا فرمایا, انے عبدونی, میرے بندے بنو, میری اطاعت کرو, زندگی اس طرح گزارو جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں. اس کے مقابلے میں دوسرا گروہ کیا کر رہا ہے؟ خدا نے متعال فرماتے ہیں, اللہ تعبد الشیطان, تم لوگ شیطان کی بندگی نہ کرنا. اس کا مطلب ہے حجت خدا جیسی زمین پر آئے اب دو گروہ بنیں گے. پہلا گروہ وہ جو اللہ کی بندگی میں محض ہے, صرف خدا کی بندگی کرتا ہے. یہ جو گروہ صرف خدا کی بندگی کرتا ہے یہ حجت خدا کے نزدیک ترین آوان و انصار میں تبدیل ہو جاتے ہیں, بھرپور حجت خدا کا ساتھ دینے والے. کیوں؟ یہ اللہ کی بندگی میں محض ہیں. محض ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سوائے بندگی و خدا کے کچھ ان کے ذہن میں نہیں ہے. جو کرتے ہیں خدا کے حکم سے کرتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے. مقابلے کے اوپر پوری دنیا کو للکار لیں گے. کل کسی نے کہا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں تو ہم بزر کی طرح دربدر ہونا پڑے گا. خلوص نیت سے کہا تھا, واقعا جو کہہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہی ہوگا, سب نہیں کریں گے, طے شدہ بات ہے. اینڈ سب کا یہی ہونا ہے, حجت خدا کے جو جتنے نزدیک پہنچے گا اس کا وہی حشر ہونا ہے جو ابو ذر جیسوں کا ہوا ہے, سلمان فارسی جیسوں کا ہوا ہے, میسم تمار جیسوں کا ہوا ہے. اللہ کی بندگی میں جو بڑھے گا سختی اٹھانی پڑے گی. بس پہلے میں گروپس بتا دوں آپ کی خدمت میں. جیسے ہی حجت خدا زمین کے اوپر تشریف لائے, ایک گروہ بن گیا ان عبدونی کا, خدا کی بندگی کرنے والوں کا. یہ جو خدا کے بندے ہیں یہ خدا کے نمائندے کی گرد جمع ہو جاتے ہیں, اس کی نصرت کے اندر بےتاب ہو جاتے ہیں. یہ پھر اس کی طرف کسی آنچ کو بڑھنے نہیں دیتے, خود بیچ میں آ جاتے. جب یہ یہاں پر اترتا ہے اس کے مقابلے میں شیطان بھی میدان کے اندر ہے. یہ جو شیطان ہے یہ کیا لے کر آیا ہے؟ یہ ان لوگوں کو لے کر آیا جو شیطان کے بندے ہیں. آیا خدا نے تکلفاً کہا ہے ان لا تعبد الشیطان, شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ کوئی نہیں ہوتا شیطان کا بندہ, اس پھر بھی خدا نے کہا شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ نہیں, اس کا مطلب ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ خدا متعال کے بندگی کرنے والے ہوتے ہیں, کچھ شیطان کی بندگی کرنے والے ہوتے ہیں. اور یہ خطرہ اتنا بڑا ہے کہ خدا متعال نے قرآن میں لکھ دیا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا. اب مجھے فوراً حجت خدا کے سامنے دو گروہ نظر آنے چاہیے. ایک وہ گروہ جو انے بدونی کرے, اللہ کی بندگی کرے, حجت خدا کا ساتھ دے گا. ایک وہ گروہ جو شیطان کی بندگی کرے گا, شیطان کا ساتھ دے گا. یہ گروہ 100% حجت خدا کی مخالفت پہ کھڑا ہو جائے گا. تیسرا گروہ بھی نظر آنا چاہیے. وہ کون سا گروہ ہے؟ یہ جو بیچ کے افراد کا گروہ ہے. یہ کون سے لوگ ہیں؟ اس کے اوپر حجت اور اللہ کے بندے بھی کام کر رہے ہیں اور شیطان اور شیطان کے بندے بھی کام کر رہے ہیں. اب یہ بیچ والا کس طرف جائے, یہ اصلی مارکہ ہے, یہ اصلی مارکہ ہے. اسی سے طے ہوگا کہ اس قوم نے کامیاب ہونا ہے یا اس قوم نے ناکام ہونا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تین گروہ انسانوں کے اندر حجت خدا کے رابطے میں مجھے نظر آ جانے چاہیے. پہلا گروہ اللہ کے بندوں کا, حجت خدا کا ساتھ دے گا. دوسرا گروہ شیطان کے بندوں کا, حجت خدا کے مقابلے میں کھڑا ہوگا. تیسرا گروہ ان انسانوں کا جن کا طے ہونا ہے کہ یہ کس طرف ہیں. ملا کر یہ ممکن ہے حجت خدا کا ساتھ دے دیں اور ممکن ہے شیطان کی بندوں کا ساتھ دے دیں. اگر انہوں نے حجت خدا کا ساتھ نہیں دیا تو کیا ہوگا؟ تو پھر کربلا بھی ہو سکتی ہے. کربلا کس چیز کا نام ہے؟ حجت خدا کا بے بسی کے عالم میں تمام آوان و انصار سے محروم ہو کر شہید ہو جانا. بے بسی نہ بے بسی جسمانی, کہ دوسرے قبول نہیں کر رہے اس کی بات کو, دوسرے اس کی نصرت نہیں کر رہے, اس بات کی بے بسی. ورنہ خود اپنی ذات میں آزاد ہے, اس بات کی بے بسی کہ دوسرے قبول نہیں کر رہے. اب آپ دیکھیے, ایک حجت خدا ہے سید الشہداء, ایک شیطان کے بندوں کا گروہ ہے. اس موقع پہ شیطان کا بندہ کسے قوم ہے؟ یہ کہ یا تو آپ مجھ سے کہیے ساری گفتگو جو ہے نا یہ تخیلاتی ہے, امیجنری ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب سمجھ میں آتا ہے نہیں, کوئی تخیلاتی نہیں ہے, عینی ہے, تمام کا تمام عیناً ہے, تمام کا تمام حقیقت ہے. اگر کوئی کہے مجھ سے اس وقت شیطان کا بندہ کون تھا, میں کیا غلط ہوں اگر میں کہوں یزید تھا؟ اور کون تھا پھر؟ اب میں ایک جملہ مصائب کا یہاں پہ لا کر بیچ میں کہہ رہا ہوں. یہ کہ شمر کھڑا ہے سید الشہداء کی سینے کے اوپر بیٹھ کر خنجر چلا رہا ہے, یہ شیطان کا بندہ نہیں ہے؟ کون ہے پھر یہ؟ آیا یہ نجس جانور سے زیادہ پست نہیں ہے؟ سید الشہداء نے خواب میں دیکھا تھا کہ بھیڑیے میرے جسم کو بھنبھوڑ رہے ہیں, کیا یہ وہ چتکبرا کتا نہیں ہے جس کو سید الشہداء نے اپنے خواب میں دیکھا تھا؟ سید الشہداء نے کربلا کے راستے میں ایک کتے کو خواب میں دیکھا تھا کہ ایک کتا میرے سینے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, کیا یہ وہ لعین نہیں ہے؟ شیطان کا بندہ پھر اور کون ہے؟ یہ شیطان کے بندے تھے. یہ اس دوران وہ تیسرا گروہ کیا کر رہا تھا؟ کچھ تو اللہ کے بندے تھے سید الشہداء کے ساتھ جمع ہو گئے, اپنی جانیں قربان کر رہے تھے. کچھ شیطان کے بندے تھے جو سید الشہداء کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے. وہ تیسرا گروہ کیا کر رہا تھا؟ وہ اپنے اپنے بلوں کے اندر گھسا ہوا تھا. حجت خدا کو تنہا چھوڑ کر یا حجت خدا کے اوپر شمشیر چلا رہا تھا, یا حجت خدا سے منہ موڑ کر اپنے اپنے شہروں کے اندر موجود تھے. ساتھ نہ دینے والے, ان کو میں کیا کہوں؟ ان کو میں کہوں گا یہ اپنے زمانے کے نیوٹرلز تھے. اب آپ نے دیکھا اسلام میں نیوٹرلزم نہیں ہے. یا آپ حجت خدا کے اتنے نزدیک ہیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں, اب اس کا ساتھ دیں گے. یا نعوذ باللہ شیطان کی بندگی کے اندر چلا گیا کوئی, حجت خدا کے خلاف شمشیر چلا رہا ہوگا. یا یہ تیسرا گروہ ہے. آیا اگر یہ نیوٹرل ہے تو اس نیوٹرل میں بھی اتنی برائی ہے کہ یہ شیطان کا پیروکار ہے؟ بس نیوٹرل نہیں ہے, یہ نیوٹرل نہیں, شیطان کا پیروکار ہے. جو سید الشہداء کا اس میدان کربلا کے اندر ساتھ نہیں دے رہا تھا, وہ کیا میں نیوٹرل ہوں تو کیا جنت ملے گی اسے؟ اس کوفیوں کے اوپر آج تک میں اور آپ لان تان کر رہے ہیں, یہ نیوٹرلز کو لان تان کر رہے ہیں, میں اور آپ ان کو لان تان کر رہے ہیں جنہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا, جو ہمارے یہاں کی پولیٹیکل ٹرمنالوجی میں تھرڈ پارٹی تھے. اب مجھے بتائیے اسلام میں تھرڈ پارٹی ہے؟ کون سی تھرڈ پارٹی ہے پھر یہاں پر؟ یہاں صرف دو پارٹیز بنیں گی, حجت خدا کا ساتھ دینے والے, حجت خدا سے دور رہنے والے. یہ ہمیں بہت اچھی طرح سوچ لینا چاہیے. اب ہمیں اور آپ کو سوال کرنا پڑے گا اس حالت کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارا کردار کیا ہے. اب یہ خدمت میں نکات عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ذرا سا اور رک جائیے اور اس بات کے اوپر تھوڑا سا اور غور کرتے ہیں. یہ کہ تیسرا گروہ حجت کا ساتھ نہیں دیتا, کیوں نہیں دیتا ساتھ؟ کیا وجہ ہے یہ حجت کا ساتھ نہیں دیتا؟ چلیے اب اس کے اندر بھی تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک, ان ساتھ نہ دینے والوں میں سے وہ ہیں جو جاہل ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں حسین کون ہے, انہیں پتہ ہی نہیں حضرت موسیٰ کون ہے, انہیں پتہ ہی نہیں حضرت ابراہیم کون ہے, ساتھ نہیں دیتے. ان کے اوپر آر نہیں ہے, ان کے اوپر عیب و ننگ نہیں ہے قیامت کے دن, نہیں پتا تھا, جاہل تھے. اب جو جانتے ہیں یہ کیوں نہیں ساتھ نہیں دیتے؟ حجت خدا کو جانتے ہیں, اس کے معجزات کو جانتے ہیں, عقیدے میں اس کے معتقد ہیں, پھر بھی اس کا ساتھ نہیں دیتے. چند باتوں کی وجہ سے ساتھ نہیں دیتے. پہلی, یعنی سب کو جمع کر لیجئے, اہم ترین بات کیا ہے؟ یہ اپنے نفس کا مقابلہ نہیں کر پاتے. بنیادی ترین نقطہ یہیں پر آئے گا, اپنے نفس کا مقابلہ نہیں کر پاتے. ان کے اندر خواہشات کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے. مثلا واقعہ کربلا میں ان کی خواہشات کیا تھی؟ ظاہر واقعہ کربلا کے اندر تو میدان یہ تھا کہ جو بھی شہید و شہدا کا ساتھ دے گا وہ شہید کر دیا جائے گا, مار دیا جائے گا, پیچھے اس کی بیوی بچوں پہ حملہ ہو سکتا ہے, پیچھے اس کے گھر کو برباد کیا جا سکتا ہے. اس کو یہ ساری چیزیں عزیز لگنے لگتی ہیں, اس کو یہ ساری چیزیں محبوب لگنے لگتی ہیں. جب یہ چیزیں محبوب لگتی ہیں حجت خدا کے مقابلے میں, ان چیزوں کی محبت اس کے اوپر حاکم آ جاتی ہے, یہ ساتھ نہیں دے پاتا. اچھا, اب میرے اور آپ کا جیسا آدمی اس ایک نقطے کے اوپر بات کرتے ہیں, اگر چاہے اپنے زمانے کی حجت کا ساتھ دینے کے لیے ایسی تیاری کرے کہ جب موقع ملے کم سے کم اس وقت ساتھ دے دے. چلیے فرض کر لیتے ہیں کوئی یہ کہے کہ ابھی موقع نہیں آیا, اس میں بھی شک ہے, لیکن ابھی یوں سوچتے ہیں ابھی موقع نہیں آیا, جب موقع آئے گا تب ساتھ دینے کے لیے پہلی تیاری کیا کرنا چاہیے؟ اگر اب تک آپ ساتھ رہیں تو آپ کے ذہن میں خود بخود آئے گا, جتنا اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کنٹرول کر کے دکھا دیجیے. یہ نہیں سوچے گا جب میدان بنے گا تب میں نفس کو کنٹرول کروں گا, وہ اس داستان تک پہنچتے پہنچتے بہت کچھ ہو چکا ہوگا. ابھی یہاں پر کر کے دکھائیے, آپ کو اپنا نفس کنٹرول کرنا آسان لگا ہے یا مشکل لگا ہے؟ دیکھیے چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ماشاءاللہ اتنے لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہے, اس میں ہمارے جوان دوست احباب بھی ہیں. آپ روڈ پر چل رہے ہیں, آپ اپنی نگاہ کنٹرول نہیں کر پا رہے, مطلب کیا ہے؟ نفس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. قربانی دو گے تم حجت خدا کے لیے؟ ابھی تم اتنا سا کنٹرول نہیں کر پا رہے, تم کل کہہ رہے ہو میں نفس کو اپنے اتنا تھام لوں گا کہ حجت خدا کی خاطر جان دوں گا. یہ شیطان کا دھوکہ ہے, ابھی کچھ دکھاؤ. رابطہ ہی نہیں بنا پا رہے, جب رابطہ ہی نہیں بنا پائیں گے تو قربانی کہاں دیں گے؟ ابھی کچھ کرو, ابھی کچھ شباہت آنی چاہیے میرے اور آپ کے اندر اور انصار حسین کے اندر. میں نہیں کہہ رہا ہمیں وہ ہونا چاہیے, ہم نہیں پہنچ پائیں گے, بہت دور کی بات ہے, لیکن کچھ شباہت آنی چاہیے ہمارے ان کے اندر. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے نفس کے کنٹرول کی انتہا دکھا دی تھی, تو ہمیں ابتدا تو دکھانی چاہیے کم سے کم. جو مجھے اب تک سمجھ میں آیا ہے, حجت خدا کے مقابلے میں اگر کوئی چاہتا ہے نصرت کرے, ابتدا یہاں سے, بس بہت چھوٹی چیز سے آپ کو ابتدا کرنا ہوگا. آپ اپنے نفس کے کنٹرول کے اوپر کچھ کام کر کے دکھا دیجیے. جو لوگ بالکل ابتدائی مرحلے کی بات کر رہے ہیں ان سے عرض کروں گا, چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا ہونا چھوڑ دیں. کیوں چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبتلا ہو؟ کبھی ہم اس کو جواز دے دیتے ہیں, کبھی معاشرے کا دباؤ کہہ دیتے ہیں, کبھی کچھ ان چیزوں سے نکلا. ان گناہوں کو ترک کرنا شروع کر دو. نفس کے اوپر کنٹرول کی تھوڑی عادت پڑنی چاہیے انسان کے اندر. جو اور تھوڑا سا کام کرنا چاہ رہے ہیں ان سے میں کہوں گا اب کچھ چیزوں کو قربان کرنا بھی سیکھ لینا چاہیے. مثال کے طور پر کیا چیز قربان کی جا سکتی ہے؟ بھائی کچھ آپ کی ضرورتیں ہیں, کچھ دنیا میں دوسروں کی ضرورتیں. آپ اپنی ضرورتوں کو کبھی دبانے کے قابل ہوئیں گے؟ یا آپ ہمیشہ پہلے یہ طے کریں گے پہلے میری ضرورتیں پوری ہوں گی پھر میں دوسروں کی ضرورتیں پوری کروں گا؟ تو آپ کی ضرورتیں کبھی پوری نہیں ہوں گی, نہیں گی, آپ دوسروں کی ضرورتیں بھی پوری نہیں کر پائیں گے. آپ حجت خدا کی نصرت کے نام پر اپنی کچھ خواہشات کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیا؟ یہ آپ کا اور میرا نقطہ آغاز ہوگا. بس جو دوست احباب یہاں پر لے کر کچھ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں, کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے کام میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اور مجھے بات ایسی کہنی ہے جو سب کی کسی نہ کسی طرح سے کام آئے, تو وہ بات کیوں سمجھ میں آتی ہے مجھے. آپ اپنی زندگی میں دیکھیے کہیں ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو نفس شکست دے رہا ہو. ہر ایک کی زندگی میں مختلف جگہیں ہو سکتی ہیں, ہر ایک کا مختلف طرح سے امتحان ہونا ہے. پہلے ہی بات طے ہوئی تھی ہر ایک کا آدمی کا مختلف جگہ پہ امتحان ہونا ہے, جس کو ہم نے پہلے کبھی کسی تعبیر میں کہا تھا ہر انسان کا اندر کا بت مختلف شکل میں ظاہر ہوتا ہے. دیکھیے آپ کو اور مجھے شیطان کس جگہ پر نفس کے ساتھ مقابلے میں شکست دے رہا ہے. اب تک شکست دیتا آیا ہے, میں اور آپ کامیاب نہیں ہو پائے. یہ خطرناک جگہ ہے. کیوں؟ اگر کسی ایک جگہ پر شیطان مجھے اور آپ کو بار بار شکست دے رہا ہے, اس کا مطلب ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان میرے لیے گھر بنا کر بیٹھا ہوا ہے. اور جب حجت خدا کی طرف سے میرے لیے کوئی امتحان آئے گا اسی جگہ سے میرے اوپر وار کرے گا. کیوں؟ یہ جگہ پکی ہو گئی ہے شیطان کے لیے. اب آپ کے لیے وقت ہے اپنی ذات کے اس جگہ کے اوپر جہاں پہ اب تک شیطان آپ کو نفس کے مقابلے میں ہراتا آیا تھا, اب آپ اس کو ہرانے کی کوشش کیجیے. کیوں؟ اگر آپ نے اجازت دے دی کہ یہ بیٹھا رہے, یہ آپ کو یہیں سے زد میں پہنچا دے گا, یہ آپ کو یہیں سے شکست دے گا. جب حجت خدا کی طرف سے للکار آئے گی آپ مقابلہ نہیں کر پائیں گے اس کا, کیونکہ آپ کی عادت پرانی ہو چکی ہے, آپ اس کے عادی ہو چکے ہوں گے. لہٰذا مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر کسی کو اس وقت تیاری کرنی ہے کہ وہ کہیں ساتھ دے اپنے مولا کا, تو اس کو چاہیے ایسی کسی جگہ کا خاتمہ شروع کر دے. مثال کے طور پر اب میں تفصیل سے عرض کروں تاکہ کوئی یہ نہ کہ ہم صرف لفاظی کر رہے ہیں, الخیالی باتیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میں دیکھتا ہوں نہیں بھائی میں نماز اول وقت نہیں پڑھ سکتا, یہ ایک جگہ جہاں مجھے شیطان بار بار شکست دے رہا ہے. آپ آئیے اٹھئے پڑھ لیجئے, آپ آئیے شیطان کو شکست دے دیجئے. کیوں شیطان کو اپنے گھر میں گھر بنانے کی اجازت دے رہے ہیں اپنے دل کے اندر؟ وہ یہیں پر بیٹھ کر آپ کو وار کرے گا پھر. یا مثال کے طور پر نعوذ باللہ کوئی جوان ہے جو کہہ رہا ہے بھائی میرے ساتھ مشکل ہے, میں اپنی نگاہوں کو کنٹرول نہیں کر پاتا. کیوں اپنے لیے بدبختی کا ایک راستہ تلاش کر لو. کچھ جوان ہے جو یقیناً کہیں گے ہم میوزک نہیں چھوڑ پاتے. بندے خدا پھر کس وقت کا انتظار کر رہے ہو؟ اتنے حوادث پیش آ رہے ہیں دنیا کے اندر, اتنے واقعات پیش آ رہے ہیں, اتنی علامتیں پوری ہو رہی ہیں, اتنے لوگ جان دے رہے ہیں, اب بھی میں نہیں چونکوں کہ اپنی نصرت کے لیے کچھ کرنے کو تیار ہو جاؤں, تو پھر میں کب کروں گا آخر؟ یعنی ابھی میری توقع کیا ہے؟ دیکھیے یقین فرمائیے اگر اگلے ماہ رمضان کے اندر وہ ندائے غیبی آ جائے کہ تمہارے امام کا ظہور ہوا تھا, تعجب کی بات نہیں ہے. اگلے ماہ کسی کے لیے تعجب کی بات ہے کیا؟ کیا خدا کا اعلان, حجت کا اعلان پہلے سے ہوتا رہے گا کہ ہاں ہونے والا ہے, ہونے والا ہے, پانچ مہینے رہ گئے, اب ایک مہینے رہ گئے, ایسے تھوڑی ہوتا ہے. حجت خدا کا اعلان اچانک ہوگا. تو اگر یوں سوچ لیں کہ اب جو ماہ رمضان آنے والا ہے یہ وہ رمضان ہے جس کے اندر اعلان ہو, میں تیار ہوں. اگر نہیں ہوں تیار تو میں اپنے دل میں ایک بہت بری دعا مانگ رہا ہوں, وہ یہ خدایا اس سال ظہور نہ ہو. دیکھیے نا نفسیاتی طور پر یہی ہو گیا نا, کیونکہ میں تیار نہیں ہوں تو اندر اندر زبان پہ تو میں کہتا رہوں گا کل ولی ایک اجل فرج ہوں, اندر اندر ایک دعا مانگ رہا ہوں خدایا اس سال نہ ہو. کیوں؟ میں تیار نہیں ہوں. اب میں ناصر ہوں یا ٹالنے والا ہوں؟ اندر اندر میں اصل میں ٹالنے والا ہوں, میں اس بات کو سیریس نہیں رہا کہ اس سال ہو, کیونکہ میں تیار نہیں ہوں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ایسے کیجئے کہ آپ ہر دفعہ یہ کہیں مولا میں ان لوگوں میں سے میں چاہتا ہوں آپ کا ظہور ہو جائے, میں ٹالنے والوں میں سے نہیں ہوں. اس خاطر کہہ رہا ہوں, اب اپنے نفس سے لڑنے کی کوشش کیجیے اور آپ اپنی جگہ خود دیکھیے. میں مولوی ٹائپ کا آدمی ہوں نا, میری اپنی جگہ ہے جہاں مجھے میرے اوپر شیطان حملہ کرے گا. مثال کے طور پر مجھے شیطان حملہ کرے گا شہرت کے لیے کرے گا, مجھے شیطان حملہ کرے گا تقوی و پرہیزگاری کی نمائش کے اوپر حملہ کرے گا, مجھے شیطان ممکن ہے شاید حملہ کرے دولت کے اوپر حملہ کرے. آپ کی اپنی جگہ ہے, مجھے چاہیے میں اس جگہ پکڑوں جہاں میرے لیے شیطان نے حملہ کرنا ممکن ہے. آپ اس جگہ کو پکڑیے جہاں آپ کے لیے شیطان کا حملہ کرنا ممکن ہے. کیوں؟ ہم دونوں کا ایک ہی مقصد ہے, پردہ غیب میں چھپے ہوئے اپنے مظلوم امام کی نصرت کرنا. ہم سب ایک ہی کشتی میں بیٹھنا چاہتے ہیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مقدس کشتی میں, جس میں جو سوار ہو جائے گا نجات حاصل کر لے گا. تو اپنے آپ کو اس انداز میں تیار کر لیجیے کہ شیطان ہمیں اور آپ کو اس حجت خدا سے دور نہ لے جا سکے. اور یہ عرض کرتا چلوں, اگر آپ نے اس خطرے کو سنجیدہ نہیں لیا تو قومیں شکست کھائی ہیں, دسیوں دفعہ شکست کھائی ہیں حجت خدا کی نصرت میں. نہ ہوتا ایسا تو یہ 1200 سال انتظار نہیں ہونا چاہیے تھا, اتنا لمبا انتظار کیا ہے ہم نے. یہ اسی خاطر ہوا ہے کہ ہم نے اس بات کو سنجیدہ نہیں لیا کہ ہمیں حجت خدا کا ساتھ دینا. ہم سمجھتے رہے یہ ہوگا ہوگا, جب کبھی ہوگا دیکھا جائے گا. اب وقت ہے, ہوشیار ہو جانا چاہیے. اب سوچے کہ نہیں ہم نے کرنا ہے. اچھا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, فرض فرمائیے میں نے یہ ہدف بنایا, میں نے کہا خدایا مجھے تو اگلے سال کی تیاری کرنی ہے, نہیں ہوا ظہور, کیا میں وقت کا پابند ہوں؟ امیر المومنین کی محبت میں وقت کا پابند ہوں؟ اپنے وقت کے امام کی محبت میں کیا وقت کا پابند ہوں؟ نہیں. لہٰذا اگر کوئی مجھ سے کہتا ہے ممکن ہے دیر سے ہو, تو میں کہتا ہوں 500 سال بھی دیر سے ہو, اس کا پابند نہیں ہوں کہ ان کا ظہور کب ہوگا, اس کا پابند ہوں کہ ان کی محبت میرے دل کے اندر ہونی چاہیے, اس کا پابند ہوں کہ مجھے ان کی نصرت کے لیے تیار ہونا چاہیے. آج ہو یا 100 سال کے بعد ہو, اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. میں جانتا ہوں میں اس وقت اپنی قبر سے اٹھایا جاؤں گا جب اس وقت تیار ہو جاؤں گا. اگر اس وقت میں تیار نہیں ہو پایا تو مرنے کے بعد قبر سے بھی نہیں اٹھایا جاؤں گا اپنی مولا کی نصرت کے لیے. یہ وہ ہدف ہے. بس شیطان سے لڑائی کا ایک اور مقصد سمجھ میں آتا ہے, اس نفس کے ساتھ بے راہ روی کی, اس نفس کی بے راہ روی سے لڑنے کا ایک مقصد سمجھ میں آتا ہے. لہذا عزیزان محترم اپنی ذات کا امتحان لیجیے. کوئی کام کرنا چاہتے ہیں آپ, دیکھیے آپ نے اتنا وقت دیا مجھے, ایک گھنٹہ آپ یہاں پہ تشریف فرما رہے, پتہ نہیں جہاں سے آپ اٹھ کر آئے وہاں سے آپ نے وقت دیا, ہم بھی جہاں سے آئے ہم نے بھی آپ کے لیے وقت دیا. اس وقت کو بیکار نہیں جانا چاہیے. خواہش اور آرزو کیا ہوگی؟ آرزو یہ ہوگی اس تمام مجمع کے اوپر مولا کی ایک نظر کرم پڑ جائے. آرزو یہ آرزو ہوگی, یعنی میرا جیسا آدمی کیا چاہے گا. میں کہوں گا مولا اتنی نوکری کی آپ کی, آپ کی طرف سے ایک نظر پڑ جاتی ہمارے اوپر تو ہماری زندگیاں آپ کے لیے چلی جاتی. یہ چاہیں گے کہ ایسا ہو جائے. رجحان محترم اپنے آپ کو تیار کیجئے اس کام کے لیے. آپ محنت کریں گے مولا کی طرف سے نظر کرم ہونی ہونی ہے. ابھی بھی میں اتنا جملہ عرض کرتا چلوں, میں واقف نہیں ہوں اسرار الہیہ سے, لیکن میں بس اتنا سوچتا ہوں کیا ہو سکتا ہے مولا اس محفل سے واقف نہ ہوں. یہ نہیں ہو سکتا واقف نہ ہو. کیوں نہیں ہوں گے واقف؟ جس علم امامت کے اندر بارش کے قطروں کا علم ہے, یہاں چند بیٹھنے والے لوگوں سے واقف نہیں ہے. جس کے علم میں حشرات کے رزق کا علم شامل ہے, وہ اس بات سے واقف نہیں کہ یہاں چند لوگ اس کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں. یقیناً واقف ہیں. بس مجھے کیا چاہیے؟ مجھے چند رکاوٹوں کو توڑنا ہے تاکہ ان کے وجود کی نورانیت ہم اور آپ تک پہنچ سکے. بس یہ چاہیے. اپنے خلوص سے اس کام کو انجام دے دیجیے, اپنے عمل کے ذریعے اس کام کو انجام دے دیجیے. جائیے اپنے نفس کے اندر حساب لگائیے کون سی جگہ جہاں سے آپ شیطان کا مقابلہ کریں, تاکہ مولا سے کہیں مولا ایک قدم آپ کی راہ میں ہم اٹھانے کو تیار ہوئے, اب آپ ہمیں اپنی طرف طلب کر لیجیے. اور جب آپ اس کام کو کرنے لگیں سید الشہداء کے وسیلے کو استعمال کیجیے. سید الشہداء کا وسیلہ پائیدار ترین وسیلہ ہے. سید الشہداء کا راستہ کامیاب ترین راستہ ہے حجت خدا کی نصرت کرنے کے لیے. جس کسی کو جو کام کرنا ہے سید الشہداء کے نام پر کرنا ہے. لہذا آپ زیارت عاشورہ کے اندر کم از کم 3 جگہ امام زمانہ کا تذکرہ پائیں گے. اس کا مطلب ایک طے شدہ بات ہے، وہ یہ کہ جو امام زمانہ تک پہنچنا چاہتا ہے اسے سید الشہداء کے راستے سے گزرنا ہے. ان گریوں کو اپنے مولا کے حضور ہدیہ پیش کرنے کی کوشش کی. وہ تشریف لائیں گے، ان کی طلب کرنے والے کہتے ہیں اين الطالب بدم المقتول بكربلا، کربلا میں بہنے والے خون کا انتقام لینے والے، کربلا میں بہنے والے خون کو طلب کرنے والے. سار اللہ اور فطر موتور کی وراثت کو لے کر آنے والے، اور کیوں نہ آتے، پاکیزہ خون بہتا ہے اس کربلا کے میدان کے اندر، تمام دنیا کا معصوم ترین خون جمع ہوا ہوا تھا اس جگہ کے اوپر، سید الشہداء کا مقدس خون کیا کچھ پاکیزگی میں تھا؟ اور اگر کوئی حساب لگا ہے تو کیا علی اصغر کے خون کا کوئی بدل ہے دنیا کے اندر؟ معصوم اولاد، معصوم خون رکھنے والا بے زبان پروردگار عالم کے حضور حجت خدا کی نصرت کے اندر شہید ہو رہا ہے، اس خون کی پاکیزگی کتنی پاکیزگی ہونی چاہیے؟ اتنی پاکیزگی ہے اس خون کی کہ سید الشہداء واقف ہے کہ اپنے چہرے کے علاوہ اسے کہیں اور نہیں ڈالنا ہے انہوں نے. علی اصغر کے مقدس خون کو اپنے اوپر لگا لیا، سید الشہداء نے وہ ننی سی قبر اٹھائی. اب میں کبھی سوچتا ہوں کتنا عجیب منظر ہوگا، وہ ننا سا خشک لاشا لے کر سید الشہداء نے گرم مٹی کے اوپر رکھا ہوگا. سید الشہداء کوئے صبر ہے، صبر کا پہاڑ ہے، لیکن جب علی اصغر کو دبلا کے کھڑے ہوئے تو دعوے چاڑ کر کہا ربنا تقبل منا هذا القربان، اے خدایا اس قربانی کو ہم سے قبول کر لے. علی اصغر کا عظیم خون تھا یہ خون اپنے رکھ دکھا رہا تھا، یہ خون اپنے جلوے دکھا رہا ہے. ابھی تک اس خون کے طلبگار موجود ہیں، اس خون کے چاہنے والے موجود ہیں. علی اصغر کی ماں نے کیا جملہ کہا تھا؟ انہوں نے علی اصغر کے مقدس ولی جام کو دیکھا تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، ارے میرے بچے کیا تیرے جیسے ششمائے بھی ذبا ہوتے ہیں کہیں؟ ارے 6 مہینے کے گلے کو ذبح ہو رہا ہوتا ہے، اس مظلوم گلے کو، اس کی آہوں پر سیدہ فاطمہ زہرا کے حوالے ہے. قیامت کے دن سیدہ کی طلب ہوگی علی اصغر کے خون پر.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار، نسلاً بعد نسل قیامت تک تمام نسلوں کو اہل بیت کے آبان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار، اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. اے پاک پروردگار، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت قابل اصلاح نہیں ہوں تو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار، جن ظالموں نے سانحہ سامرہ انجام دیا تھا، اے پاک پروردگار، اگر تیرے قہر کا اب تک شکار نہیں ہو تو ان کو جلد از جلد نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اعمال کو مولا اور آقا کی رضایت خوشنودی کا سبب قرار فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. ماتم حسین.